بسم الله الرحمن الرحيم
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت المومن کا آغاز کریں گے چند باتیں سورت کے بارے میں پھر انشاءاللہ سبق کا خلاصہ اور اس کے بعد پھر آیتوں پہ چلیں گے سورت مومن نام سے ہی آگاہی مل رہی ہے کہ یہ کسی مرد مومن کا ذکر ہے پیچھے ہم حبیب کا قصہ پڑھ چکے سورت یاسین میں اسی طرح ہم نے سورت الاعراف اور اس کے بعد کی سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے ایک مرد کا ذکر پڑا کہ جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ درباروں میں تیرے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں لہذا یہاں سے چلے جاؤ یہاں اب ہم ایک مرد مومن کی بات پڑھیں گے بعض کہتے ہیں یہ وہی مرد ہے جس کا تذکرہ وہاں ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں گے جہاں اس کا ذکر آئے گا تقریباً آیت 40 کے قریب لیکن تھوڑی سی باتیں سورت مومن سورت مومن کے بہت سارے نام ہیں اور کسی بھی چیز کے بہت سارے نام ہونا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے مثلاً ایک ہی سورت کا نام غافر ہے پہلی ہی آیت میں آپ پڑھیں گے غافر الذنبی اور غافر معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور سورت کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ سورتیں جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں ان کے ایک سے زائد نام ہیں مثلاً اس سے اگلی ہی سورت ہم پڑھیں گے حامیم سجدہ تو اس کا دوسرا نام سورت فصلت ہے خاص طور پہ جب آپ عرب ملکوں کے چھپے ہوئے قرآن پاک دیکھتے ہیں تو ان میں پھر یہ دوسرے نام یوز ہوتے ہیں اسی طرح سورت بنی اسرائیل کو سورت الاسراء بھی کہتے ہیں سبحان الذی اسرا سے لے کر تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت مومن سورت غافر بھی ہے یہاں سے آپ تھوڑا سا یہ بھی ایک تصور رکھ لیجئے کہ سورت مومن سے لے کر آگے تک سورت الاحقاف تک 7 ایسی سورتیں ہیں جو سوائے سورت شورا کے حامیم سے شروع ہوتی ہیں اس لیے ان سب کے مجموعے کو حوامیم یا الہیم بھی کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں کیسے مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الہیم دیباج القرآن ہے دیباج کس کو کہتے ہیں ریشم کو ریشم کیوں پہنا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے یعنی یہ قرآن کی خوبصورتی ہیں اسی طرح مصر بن قدام کہتے ہیں کہ ان کو ارائس بھی کہتے ہیں دلنے دلہن یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں ناموں سے کہ خوبصورت صورتیں ہیں اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہتے ہیں کہ ان لکل شئین لبابن ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے وَإِنَّ لُبَابُ الْقُرْآنُ آلُ حَامِيم اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے یعنی یہ ساری صورتیں جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمْرَةٌ، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، وَإِنَّ ثَمْرَةَ الْقُرْآنِ آلُ حَمِيم، قرآن کا ثمرہ جو ہے وہ آلِ حَمِيم ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ چاہے کہ جنت کے باغوں سے چرے چگے، اس کو چاہیے کہ الحوامیم کی تلاوت کرے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کے دوران میں حامیم والی صورتوں سے گزرتا ہوں تو گویا کہ میں جنت کے باغوں میں سے گزرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر اب قرآن پاک کو بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے جو اکثر اس کی وحی کو اس کو سامنے رکھے، تو حامیم جو ہیں یہ شاداب زمین کے باغ ہیں. اس صورت کے دو بنیادی تھیم ہیں، دعوت اللہ، اللہ کے راستے میں دعوت دینا کتنا ضروری ہے، حالات چاہے اتنے سخت ہوں کہ فرعون کا دربار ہو یا اپنے وقت کے کسی بھی جابر حکمران کے سامنے ہو، تو دعوت دینی ہے. اور اس کی ایک عملی مثال ہم مرد مومن کی صورت میں پڑھیں گے، جو نہ کوئی نبی تھا، نہ ولی تھا، نہ پیغمبر تھا، ایک داعی دین تھا، لیکن مشکل حالات میں اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ نے اس کا نام قرآن پاک میں رکھ دیا. دوسرا بنیادی تھیم ہے تفویض الامر اللہ، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کیسے کیا جائے. ہم کہتے تو بہت ہیں لیکن کرتے کوئی نہیں ہے، وقت پڑتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو گیا، اچانک آگے بڑھا تو اور باغات بھی ہیں، وہ جن کی زمین میں اگانے کا مادہ بہت زیادہ ہے، ان کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے. تو اس سے کہا جائے گا کہ پہلی ہریالی اور سبزی کی مثال عام قرآن کی ہے، اور ان روضات کی مثال قرآن میں آلِ حامیم ہے، یعنی کہ آپ جو حصہ پڑھ رہے ہیں پچھلے حصے سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اس لیے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے حامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا کہ میری تفریح ہو جاتی ہے. اسی طرح روایت میں کلام ہے، لیکن روایت میں آتا ہے مسند بزار کی، یہ روایت ابو ہریرہ سے، کہ جس نے دن کے شروع حصے میں آیت الکرسی اور سورۃ مومن کی پہلی تین آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھ دی، تو وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا. ترمذی میں ہے، بہت سٹرانگ روایت نہیں ہے لیکن بہرحال روایت موجود ہے. پھر اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی میں روایت ملتی ہے، صحیح سند اس کی، محلب صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود رسول اللہ سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت فرما رہے تھے، یعنی لشکر اسلام کی حفاظت کرتے تھے، کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون تک پڑھ لینا، جس کا حاصل یہ ہے کہ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو. اور بعض روایت میں حامیم لا ینصرو بغیر نون کے بھی آتا ہے، تو فرمایا کہ تم دشمن سے کامیاب ہو گئے. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. اور صحابہ کرام جنگوں میں کچھ کوڈ ورڈز رکھتے تھے جس میں اس سورت کے نام کی باتیں بھی آتی ہیں. اسی طرح اس کی جو ابتدائی آیات ہے وہ بڑی خوبصورت ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم سب کو اپنے تعلق باللہ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. کب نازل ہوئی یہ سورت، اس کا انداز آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ مکی سورت ہے، اور مکہ کا بھی وہی دور کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، آپ کی دعوت عام ہو رہی تھی اور لوگ آپ کو نقصان دینے کے در پہ تھے. اور یاد رکھیے کہ سورتوں کے اندر سے جو میسج نکلتے ہیں نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ کن حالات میں اترا ہوا کلام ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تسلیاں ہیں. اور یہ سورت جو ہے اس میں آیت نمبر 28 میں وقال رجل مومن من آل فرعون کا لفظ آئے گا، جس سے اس سورت کا نام آل فرعون ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس اور جابر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سورت زمر کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی جیسے قرآن میں یہ دونوں صورتیں ساتھ ہیں، ترتیب قرآن کی ترتیب ہے، یہی ترتیب نزول بھی ہے. پھر اسی طرح یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ بحثیں چھیڑ کر، جھگڑے کر کے، الٹے سیدھے سوال اٹھا کر، الزامات لگا کر قرآن کی دعوت کو اور اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو مشکوک بنا رہے تھے. یاد رکھیے جہاں بھی حق آئے گا نا، لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، وسوسے پیدا کریں گے، سوچ لو تمہیں وہابی نہ بنا دیں، سوچ لو تمہیں فنڈو نہ بنا دیں، ایکسٹریمسٹ نہ بنا دیں، یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں۔ ایک واقعہ انہی دنوں میں آیا، بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر ہٹایا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم اپنے نازک سے وجود کے اوپر ذرا یہ تکلیفیں اور چوٹیں سہ سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم تو اسے بہت پہلے ہار چکے ہوتے ہیں۔ کیسے ابو بکر اس وقت اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے آ گیا اور دھکا دیا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر صدیق کے ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اور آپ کی زبان پر وہی الفاظ تھے جو مرد مومن نے کہے تھے۔ ہم پڑھیں گے صورت میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو صرف اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ؟ اور یہ جملہ آپ سے صورت میں پڑھیں گے۔ تو ان واقعات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کے حالات کیا تھے۔ سبحان اللہ، دیکھ کے بھی یعنی دل پہ آتا ہے کہ ہم تو اتنے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے سنتے پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے اتنے مسئلے ہیں، پھر بھی ہم خود پہ رحم کھاتے ہوئے آتے ہیں، اور نہ آئے تو ہمارے پاس 10 بہانے موجود ہیں کہ ہمارے پاس ریزننگ ہے کہ ہم کیوں نہ آئیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے کن حالات میں اللہ کے دین کے کام کو پرائرٹی بنایا اور اس کے بعد پھر وہ چیز مرتے دم تک ان سے نہ گئی۔ اسی واقعے میں آتا ہے کہ بچاتے بچاتے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی چوٹیں لگی کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کے بال انہوں نے ایسے کھینچے کہ جب بعد میں آپ کی کنگھی کی جاتی تھی تو یوں چٹیا کی چٹیاں آپ کی جڑوں سمیت بال آتے تھے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ جان کے سودے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب تک تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج بھی تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اسی لیے تو ابھی وہ مدد بھی نہیں اللہ کی اتر رہی کہ جس کو پانے کی طلب میں ہے، اور اسی لیے تو وہ اندر سکون کوئی نہیں ہے، ابھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ابھی وہ اطمینان نہیں ہے، ابھی بھی ہولتے پھرتے ہیں، گھبراتے پھرتے ہیں۔ گھبراتے اس لیے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے کام خود کریں گے، اور خود کرنے میں تو بندہ باقی تھکتا ہے۔ پھر تو میں ان لوگوں کو سلیوٹ کروں گی کہ جو واقعی اپنے کام کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے کاموں کو اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کے اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ اس صورت کا تھیم ہے، تفویض الامر الی اللہ، کر کے دیکھو۔ ہم تو کسی کو خدا حافظ کہہ کے بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھ رہتے ہیں فون کر کے بھی کچھ ہوا تو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ جب کر دیا اللہ کے حوالے تو کر دیا۔ سورت کی ان باتوں میں سے آخری بات اور وہ کیا ہے کہ سورت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، یعنی آپ کو آیت نمبر 23 سے لے کر 55 میں فرعون اور اس مرد مومن کا قصہ سنایا جائے گا، جس کے اندر سے اصل میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے یا ان کو تنگ کر رہے ہو، جس طرح اللہ نے ایک مرد مومن کے ذریعے موسیٰ کی مدد کروا دی تھی، اللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ دوسرا پیغام اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والے جو ابتدائی سفر کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، اور اگر ابتدا میں قربانیاں دینے والے ساتھ نہ ملے تو مشن آگے نہیں بڑھتا، پھر بس بات بکھر تو جاتی ہے، پھیل تو جاتی ہے، آواز تو آتی ہے فضاؤں میں لیکن پھر اس کا وہ ایک سالڈ ایفیکٹ نہیں آتا اگر ابتدائی لوگ قربانیوں کی سطح پہ چلنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے ساتھیوں کو ان آیتوں میں میسیج دیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ وری، ظالم چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو یا آج کے دور کے بڑے بڑے سردار کیوں نہ ہو، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جس رب کے نام پر تم نکلے ہو، جس کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے۔ دھمکیاں، بڑے بڑے بل پاس ہونا اور بڑی بڑی تم پہ سینکشنز لگ جانا، ڈونٹ وری، یہ کہو کہ حسبی اللہ لا الہ الا۔ آپ پڑھیں گے اس میں آیت آئے گی، انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے پرواہ ہو کر کام کروں گا ہر اس کے ظلم سے جو تکبر بھی کرتا ہے اور قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ اسی طرح سے ایک تیسرا میسیج اس واقعے سے جو ہمیں اس صورت میں ملے گا وہ کیا ہے کہ جو لوگ دل کی گہرائیوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور قریش کی زیادتی ہے، لیکن اپنی دوستیاں بچا رہے تھے، اپنی رشتہ داریاں بچا رہے تھے، ضمیر ان کے کچوکے دیتے تھے کہ ہم اس حالات میں حق کا ساتھ دے نہیں رہے، اپنی جانوں اور اپنے رشتوں اور اپنی ذات کو بچا رہے ہیں، تماشا ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بول بالا ہو کے رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی نائتوں میں فوکس کیا گیا ہے، منافق تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے، لیکن ڈھل مل یقین والے، کمزور ایمان والوں کو بھی بتایا گیا کہ یاد رکھو، جب تمہیں حق کا پتہ چل ہی گیا تو پھر اگر اس وقت تم حق کی مدد کے لیے نہ اٹھے تو گویا کہ تم پھر دوستوں کی نہیں دشمنوں کی مدد کر رہے ہو۔ دیکھیے، کوئی شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی مارنے کے لیے اٹھ رہا ہے، پتہ بھی لگ گیا، خبر بھی ہے، پھر بھی اگر وہ اٹھ کے آپ کو نہیں بچاتا جبکہ وہ بچا سکتا تھا، تو اس نے کس کا ساتھ دیا؟ وہ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اور میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں دین کے بارے میں اگر ہم سب اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ آج دین ایک سوتیلے بچے کی طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے، ہر طرف دین ہی بدنام ہے، ہر الزام مسلمان پہ، ہر پابندی مسلمان پہ، اور ہم مسلمان یہ سب سننے جاننے کے باوجود واپس اپنے اس دین کی طرف نہیں پلٹتے، تو پھر ہم اپنوں کا نہیں دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں دین کا جھنڈا لے کر نہ اٹھنا جرم اکبر ہے، جرم عظیم ہے، اور اس کی سزا آج امت مسلمہ کھا رہی ہے، مار پٹ کے اور بیماریوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں، وہ بھی انہی غموں میں جی اور مر رہے ہیں جس میں کافر جیتے اور مرتے ہیں، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں والی کیفیت ہے، ورنہ مسلمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کے اندر وہی سارے غم ہوں جو غیروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں کیا ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی چار خوبصورت شانیں دیکھیں گے۔ اتنی زبردست آیتیں کہ جب میں ابھی تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، ریئلی بالکل میں نے اپنے دل پر اس کا بوجھ محسوس کیا کہ اللہ کی شان کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ آیتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی دعائیں کیا ہیں، اور توبہ کی وسعتوں کو دیکھیں گے کہ توبہ کے ثمرات یہ ہیں کہ انسان فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے۔ پھر ہم آج کے سبق میں اس سوال کا جواب بھی پائیں گے کہ کون سی اولادیں جنتوں میں ماں باپ کو ملا دی جائیں گی، اور کون سے رشتہ دار اپنے درجوں سے اوپر کر کے دوسروں کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ پھر آگے ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو مشرکوں کے چہروں پہ جو ناگواری کے تاثرات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا۔ پھر ہم دیکھیں گے دو دفعہ جینا اور دو دفعہ مرنا، اس سے کیا مراد ہے۔ پھر مخلص ہونے کی بات ہوگی، یہ بھی یاد کر لیں بلکہ نوٹ کر لیں کہ اس صورت میں مخلص، اخلاص۔ پچھلی صورت میں ہم نے توحید کون سی پڑھی تھی، توحید فی الاتاح، یہ ساری صورتیں اگلی بیسیکلی توحید اطاعت ہی کی کنٹینیوشن ہے۔ ہمیں ملتا جائے گا کہ زبان کے دعووں سے زیادہ کر کے دکھاؤ، لیکن اس صورت میں توحید فی دعا کا سبق ملتا ہے، مخلص ہو کر صرف اللہ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ پہلے۔ پھر اس صورت میں ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، اور آج کے سبق میں بھی اس کی بہت سی مثالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہیں۔ شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے غافر الذنب، پھر قابل التوب، پھر شدید العقاب، پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے رفیع الدرجات ذو العرش۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے پورے عروج پہ ہیں۔ پھر اس میں ہم قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے کہ لوگ اس دن کیسے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا شخص تھا جو وقت کے فرعون سے نہیں ڈرا اور اس نے موسیٰ کا ساتھ دیا، اور اس کی کسی اور نیکی کا ذکر کیے بغیر اللہ نے اس کو دنیا کی سب سے خوبصورت اور سچی کتاب کی زینت بنا دیا۔ اللہ ہم سے کوئی ایسی نیکی لے لے کہ ہمارا نام بھی ایسی ہی کسی جگہوں پہ فٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فرعون کا تکبر اسے کس بات پہ مائل کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ہم مرد مومن کے کردار سے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ حق کے راستے میں جمع اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بالکل پڑھتے وقت واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم تو اس سے بہت پہلے کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے شروع کریں گے، اور یہ بھی ساتھ ہی کہیں گے کہ اللہ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد اب اس میں سے بہت سارے عمل لینے کی توفیق دے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ ان صورتوں کے وظیفے کیوں نہیں کرتے۔ پچھلے ویک بھی کہیں ہمارا پروگرام تھا تو درس میں تھے تو سورۃ زمر شروع کر کے گئے تھے، وہاں تو وہاں سارے ساتھی قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے اور اینڈ پہ ہمیں درس کا موقع ملنا تھا. تو وہاں بھی کسی نے یہ بات کہی تھی شیئرنگ میں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ سورۃ زمر کا وظیفہ کیوں نہیں لوگ کرتے. تو میں نے کہا کہ یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے, لوگوں کو بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ پڑھ کیا رہے ہیں. تو یاد رکھیے ان صورتوں کے وظیفے کریں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ. اب یہ رسم ڈال دیں, نیکی نہ سمجھے اس کو بدعت نہ بنائے, ان صورتوں کی تفسیر گھر بلا کر اپنی دوستوں کو سنائے. اور الحمدللہ سورۃ زمر کے ساتھ ہی اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ اب ایک نیا شارٹ کورس بنائیں گے جس میں یہ ساری صورتیں پڑھائیں گے, تاکہ عمل سے تو بات بنتی ہے. ہم نے تو قرآن پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے رکھ دیا اور کیا کچھ کر دیا. اتنا خزانہ ان صورتوں میں, ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ بتا دیتی ہوں اور اس سے بہت پیچھے زیادہ بڑا بھی ہوتا ہے, لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹے نہ, اس لیے بتا دیتی ہوں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اطاعت کی توفیق دے, توحید عبادت کی توفیق دے اور ہمیں مخلص کر دے. اس طرح انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ دیکھیں کہ بندہ مومن کی زندگی کا منشور بھی یہی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کو مانو, عموماً جمعے کے خطبے میں آپ دیکھیں یا ایھا الناس وحدوا للہ, اب آپ کو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا, ہم جاتے بھی کم ہی ہیں, لیکن امام صاحب مردوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں اپنی توحید کو کامل کرو, مباحد بن جاؤ. تو آپ کہتے بن گئے, کیسے بنے, قبر پہ تو کبھی گئے نہیں, بت کو تو کبھی سجدہ نہیں کیا. لیکن ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے سمجھ آتا ہے کہ توحید عملی میں کتنی کمی ہے, کہاں کہاں ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ خود کو مسلمان کہنا ایک صرف زبان سے بولنا والا جملہ نہیں ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, یہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا منشور ہے. ایک ایک نقطہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک منٹ اس کی زندگی کا اسی میں گزرتا ہے, ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اس کی, اور یہ حاصل ہو کے نہیں رہتا, یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اس کے لیے انسان کو تڑپنا پڑتا ہے. یہ پوری زندگی پہ پھیلا ہوا ایک سبق ہے, یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک صفحہ توحید کے رنگ میں رنگ دیا اور باقی بے عملی میں رکھ لیا تو آپ مسلمان ہوں گے. جیسے آپ کھانا پکاتے تو پوری ہنڈیا میں کھانے کا نمک نہ آئے ٹیسٹ نہیں آتا نا, چینی ڈالتے ہیں تو پوری سویٹ میں ڈلتی ہے تو مزہ آتا ہے نا. کبھی کسی جگہ ایک نمک کا ڈھیلا آ جائے اور باقی کھانا پھیکا لگے تو ٹیسٹ آئے گا. اور اسی طرح چینی کی ڈھیلیاں منہ میں آ رہی ہیں اور باقی کھیر پھیکی ہے, مزہ آئے گا. یہ مومن کی زندگی ہے آج کے دور کی, کہیں نہ کہیں نمک کی ڈھیلی ہیں تو کہیں چینی کی ڈھیلی ہیں اور باقی پورا دین پھیکے کا پھیکا. یہ دعا کرنے کی ضرورت, اور اس میں مشقت ہے. اگر آپ دیکھیں نا لفظ توحید لکھ کے دیکھیے ذرا, کتنی دفعہ ہم نے بولا اپنی زندگی میں توحید. توحید جو ہے نا یہ باب تفعیل میں آتا ہے, تفعیل وزن میں دیکھے. اور باب تفعیل کی خوبی کیا ہوتی ہے, تدریج, گریجویلٹی, سلولی. اسی میں جتنے اردو میں لفظ آتے ہیں مثلا تعلیم, تبلیغ, ترویج, ان سب میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. تو کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کرنا, اور دوسری اس کی خوبی ہوتی ہے محنت اور مشقت کی. اگر اس لفظ پہ آپ اپنی توحید کو پرکھ لیں تو توحید عمر بھر کی ریاضت کا نام ہے, اور اس پر کاربند رہنے کے لیے انسان کو سخت محنت اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سورتیں پڑھیں, سورۃ زمر, سورۃ مومن, سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ شورا, یہ چاروں توحید عملی کے مضمون میں جڑی ہوئی ہیں. اور ان سب کے دوران ہم نے ایک ایک آیت کو ایسے لینا جیسے موتی ہے. چھوٹا سا آپ ایک امیجینیشن میں ایک تصور بنائیں کہ آپ کے پاس ایک مالا ہے, اب اس میں بہت سارے موتی ہیں. آپ دیکھیے موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ جو اندر ڈوری ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی نا, اور اچھی چین وہی ہوتی ہے کہ جس میں موتی نظر آئے اس کے اندر کی ڈوری نہ دکھے. لیکن اس ڈوری کو کاٹ دیں تو سارے موتی بکھریں گے نا. اسی طرح یہ جو صورتیں ہم پڑھے ہیں نا, یہ موتی ہیں, اور اس کے اندر جو ڈوری ہے نا, یہ توحید اطاعت کی ہے. یہ ڈوری گلوں میں ڈال لی جس دن آپ نے اور میں نے, اس دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بنیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنے گلے کی زینت بنانے کی توفیق دے اور ہم رہیں اور اس کو پڑھیں. اور یہاں آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں گے کہ ایک بندہ اکیلا کام شروع کرتا ہے, ایک بندے کے دل میں ایمان کی بات آتی ہے, یعنی انفرادیت سے اٹھ کر اجتماعیت پہ انسان کو لے کر جاتا ہے. آج اگر میں اور آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, اس کوشش کو کم نہ کریں, دن بدن بڑھائیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑھتی جائے گی نا, تو پھر آپ کے گھر میں آپ کی بہو رہتی ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائے گی, ایک موتی اور ڈل گیا، پھر اس کے بعد اس کا شوہر، پھر آپ کے شوہر، پھر بچے، ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ اس خوبصورت طریقے سے آپ جڑ جائیں گے کہ پورے گھر میں اثر آئے گا۔ یہ بھی یہ صورتیں میں سکھاتی ہیں کہ انفرادی ماحول سے اجتماعی ماحول میں دین کیسے لاؤ۔ آپ بھی تو پوچھئے خود سے کہ 24ویں پارے پہ پہنچ گئی ہوں، میرے گھر میں کتنا دین آیا، کیوں نہیں آتا؟ مرد مومن والا کردار نہیں ہے، ڈھیلے مالے ہیں، ڈھل مل یقین ہے، خوف پڑا ہے کہ پتہ نہیں دین کی بات کی تو لڑائی ہوگی، اور وہ حکمت نہیں ابھی آئی۔ ورنہ قرآن پورا ہونے کے دوران اللہ کے حکم سے گھروں میں دین کی رونق تو آئی جاتی ہے، الا یہ کہ کسی کی آزمائش اللہ کو مقصود ہو۔ تو مخلص بننا ہے، مخلص، آپ لفظ توحید لکھیں نا، آپ ذرا لفظ لکھیے مخلص، اصل تو اس میں خلوص چھپا ہوا ہے خلاص سے، لیکن اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کر کے دیکھیے، میم خا کو الگ کر دیں اور لام سواد کو الگ کر دیں اور خا کے اوپر چھت ڈال دیں، تو مخ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوا مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے، کسی کو پتا ہے مخ کیا ہوتا ہے؟ گودا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، برین نہیں کھاتے جو بکرے کا، وہ مخ ہے۔ مخلص لفظ کے اندر مخ چھپا ہوا ہے۔ مخلص بننے کا سفر انسان کی عبادات کا خلاصہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر اخلاص نہیں آ رہا، ہم اس میں دن بدن آگے نہیں بڑھ رہے، تو یاد رکھیے کہ پھر تو شمع سے دوری پہ اندھیرے بڑھیں گے، روشنیاں نہیں بڑھتی۔ تو کمی ساری توحید کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھیں اگلی سورت، دعا کریں ہم پڑھ سکیں، میری فیوریٹ مو سورت ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں اتنی بے چین ہوں کہ میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے پڑھاؤں۔ سورہ حمیم سجدہ، پھر آپ پڑھیں گے دعوت توحید کی باتیں آئیں گی، پھر سورہ شورا میں آپ اجتماعی دعوت توحید پڑھیں گے۔ یعنی ایسے لگتا ہے یہ ساری صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کو سمجھے بغیر ان صورتوں کو پڑھ پڑھا کیسے لیتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔